था, इवन जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है जिनके पास रजिस्टर थे उनको भी नहीं आइडिया था। और ये 2012 में उनकी कोई लेजिस्लेशन को 2008 में हुई थी, तो उसके कोई इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा कि हमें बेनिफिशियल ओनर की डिटेल दें कि जो इसका असल मालिक है। तो तब जो इंफॉर्मेशन शेयर की गई उसमें पता चला कि मरियम नवाज शरीफ हैं। तो सवाल जो लोगों का ज़्यादा फोकस फ्लैट पर है कि उन्होंने कितने फ्लैट खरीदे 2007-08 में, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने 1993 और 94 में कंपनी क्यों खोली थी और उनका क्या मकसद था और तब से लेके अभी तक वो क्या काम कर रही थी। वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली के अलावा मियाँ शहबाज शरीफ के जो ससुराली हैं उनका भी नाम आता है, जिसमें उनकी वाइफ हैं तहमीना दुरानी, उनकी वालदा समीना दुरानी के नाम पर 3 कंपनीज़ हैं। इसी तरह जो इलियास मिराज साहब हैं ब्रदर इन लॉ चीफ मिनिस्टर के, उनके नाम पर भी एक कंपनी है, गो कि वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि मेरा इससे ताल्लुक नहीं है। तो जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में जो एक चीज़ अभी तक मिस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंपनी जो हैं वो सैफुल्ला फैमिली की हैं, जिनके एक अभी सर्विंग सेंटर भी हैं उस्मान सैफुल्ला, इसके अलावा सलीम सैफुल्ला, अनवर सैफुल्ला, हुमायूं सैफुल्ला, ये तीनों पॉलिटिकल एक उनकी एक पब्लिक लाइफ में, इसके अलावा उनके जो दूसरे भाई हैं इनकी 34 कंपनीज हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आ रहा होगा पाकिस्तानी उसकी हो सकता है 5 या 6 हों। तो मलिक रियाज साहब के बेटे के नाम पर हैं, एंग्रो के जो हैं हुसैन दाऊद साहब, सफ़ायर टेक्सटाइल वाले अब्दुल्ला फैमिली उनकी कंपनीज़ हमने देखी हैं, एक बैंकर हैं अंजम ज़हूर इकबाल साहब जो के प्रेसिडेंट हैं हबीब बैंक ज्यूरिच लिमिटेड के, और जज साहबान में एक हमारे हाजिर सर्विस जज हैं जस्टिस फर्रुख इरफान साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनके नाम पर 2 कंपनीज़ आई और जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई अब उनकी बेटी के नाम पर हैं। तो मलिक क्यूम साहब फार्मर अटारनी जनरल और फार्मर जज, वो उन्होंने जब कंपनी खोली और स्विट्ज़रलैंड में बैंक अकाउंट खोले, ये कंपनी उनकी उस टाइम पे खुली जब वो खुद अटारनी जनरल थे। तो काफ़ी लोग हैं, अब ये डिपेंड करता है, ओवरऑल 200 से ज़्यादा लोग हमने देखे हैं। तो कुछ जो हैं जो नामी ग्रामी हैं उनका हम नाम ले देते हैं, जो बाकी हैं वो अभी इसी तरह जो है मंदिर आम पर उनके नाम नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर उन्हें अपनी साख अजीज़ है तो उन्हें कोई एक इंडिपेंडेंट और गैर जनबदार लोग और बहादुर लोग जो कि सच को सच कह सकें उन पर एक कमेटी बनानी चाहिए जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें। प्राइम मिनिस्टर अपना बताएं कि 1993-94 वाली कंपनीज जो हैं वो तब से क्या बिजनेस कर रही हैं, अपनी पोजीशन वाजे करें।
ये थे उमर चीमा, जैसा कि हम बता रहे थे कि तफसील आपको बताएंगे इस प्रोग्राम की। इस वक्त हमारे साथ हमारे तजिया कार भी मौजूद हैं पाकिस्तान से, डॉक्टर फारूक हसनात, और लंदन से हमें हमारा साथ दे रहे हैं मंजर वसीम, और यहाँ जैसा कि स्टूडियो से हमने आपको बताया यास्मीन ताहिर और नईम ताहिर हमारे साथ हैं। तो आइए अब हम अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर हसनात, ये एक और जिसे कहते हैं ना पंडोरा बॉक्स सा खुल गया, बहुत सी तफसीलात अभी भी मंजर आम पर आना है। ऑफशोर कंपनियों की कानूनी हैसियत क्या है, मुख्तलिफ ममालिक में बैरूनी कंपनियों में सरमायाकारी करने की क्या सूरत होनी चाहिए, मुख्तलिफ मुल्कों में इसके कवानीन क्या हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी जायज़ा लेना बाकी है क्योंकि अभी ये कल ही बात हुई है। आप ये बताइएगा, आज हम बिल्कुल इसके ऊपर एक आम सा जिसे कहते हैं जनरल एनालिसिस आपसे मैं लेना चाहती हूँ कि ये जो आलमी सतह पर इतने सारे मुल्कों के लोग इसमें मुलव्वस हैं और ख़ास तौर पर बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, क्या असरात मुरतब होंगे वर्ल्ड लेवल के ऊपर, आलमी सतह पर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
जी इसमें तो ये होगा, ये मुल्क और मुल्कों के जो मामलात हैं अपने वो मुख्तलिफ तरीकों से उसको हल करेंगे। जिन मुल्कों में तो अदारे मजबूत हैं, जमहूरियत की हाथी है, वहाँ पे करप्शन के खिलाफ टॉलरेंस भी नहीं है, वहाँ तो यकीनन एक्शन लिए, वहाँ तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एटलीस्ट। लेकिन जो ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें फॉर ग्रांटेड दी जाती हैं, वहाँ पे मुश्किल ही है कि उनको किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी का सामना करना पड़ जाए। मैं एक बात कहूँगा कि इसमें 2 हिस्से हैं इसके, एक तो बिजनेसमैन है जो कि पब्लिक लाइफ में नहीं है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अगर कोई इस किस्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं या कारोबार करते हैं और वो लॉफुली ठीक है तो वो इतना ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। लेकिन वो हजरात जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और उनकी जो खानदान, उनके खानदान के लोग हैं, उन्होंने इस किस्म की वो बात की, चाहे वो कानूनी ही क्यों ना हो, चलिए हम बैस के लिए मान लेते हैं वो कानूनी है, लेकिन ये अनएथिकल है, ये इमोरल है। इसलिए कि जब आप का मुल्क जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और वहाँ पे बार बार बाहर के लोगों को कहा जा रहा है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे कैपिटल का शॉर्टेज है और वर्ल्ड बैंक से और IMF से कर्जे लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे फैक्ट्रीज भी बंद हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा नहीं मिल रहा, तो फिर वो मॉरल जस्टिफिकेशन इनकी क्या रह जाती है हुक्मरानों की कि वो दूसरे लोगों को कहें कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें, जबकि उनके अपने बच्चे जो हैं उन्होंने बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है। और फिर ये कहा गया कि जी ये लीगल है वो टैक्स से बचने के लिए। अब यहाँ पे एक पाकिस्तान में एक तासुर है कि लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स नेट बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोग लाए जाएं मुख्तलिफ तरीक़ों से, लेकिन जब इनके अपने बच्चे ही टैक्स बचने के लिए बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर क्या मॉरल जस्टिफिकेशन रह जाती है हुकूमत की कि वो यहाँ पे लोगों को इतने टैक्स दे। इससे ये है कि जो सियासी निज़ाम है उसका उसके ऊपर भी लोगों का एतमाद हट जाता है, और इससे एक जो उनकी रेपुटेशन है अपनी वो भी खासी डैमेज होगी। हुकूमत तो कल से कह रही है कि जी लीगल है, लेकिन जो मोरालिटी का और एथिकल उनका उस तरफ वो नहीं आ रहे। ये अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में जो पब्लिक ओपिनियन है या सिविल सोसाइटी है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है इन पे कि ये इस किस्म की कोई कमेटी बनाए, इंडिपेंडेंट कमेटी, जो कमेटीज भी अगर ये बनाएंगे तो ये खुद हुकूमत में है तो उसको मैनिपुलेट ये कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर हुआ, बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटी का प्रेशर हुआ तो एम मुमकिन है कि ये मजबूर हो जाए तो इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाने में, क्योंकि ये सारी चीज का जायजा ले। लेकिन देखिए ये यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि अभी एक महीना हुआ है तकरीबन नवाज शरीफ के साहब के साहबजादे जो हुसैन नवाज हैं उन्होंने यहाँ पे एक लोकल टेलीविजन में कहा था कि हमारी ऑफशोर कंपनीज हैं, उन्होंने मरियम नवाज का भी नाम लिया था, उनकी भी है, और अब ये ख्याल किया जा रहा है कि ये इसलिए उन्होंने रिवील किया था कि इनको शक पड़ गया था या किसी ने इनको बताया था कि ये चीज आने वाली है।
जी जी डॉक्टर स्नात, हम पाकिस्तान के बारे में
ये नहीं, वो डिनाई नहीं करते।
जी पाकिस्तान
के नहीं करते, हमारी नहीं है।
पाकिस्तान के बारे में हम इस बारे में कभी तफसीली प्रोग्राम में फिर बात करेंगे, ताकि हुकूमत की तरफ से भी हम कोई नुमाइंदा ले लें ताकि वो बात कर सके कि उनके ऊपर जो भी बात की जा रही है उसके पास उनका जवाब क्या है। इस वक्त हम इसका आलमी असरात का जायज़ा लेने की कोशिश करें, और एक बिल्कुल अमूमी अंदाज में हमारे साथ रहिएगा, हमें कुछ मशरक़ वुस्ता के बारे में भी बात करनी है। मंजर, आप मुझे सुन रहे हैं तो ज़रा फरमाइएगा कि आजकल मीडिया और सोशल मीडिया ख़ास तौर से उसमें एक ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो पहले छुपाई जा सकती थी अब उनको उस तरह नहीं रखा जा सकता, ट्रांसपेरेंसी बड़े खुल के सामने वाज़े तौर पर चीज़ें आ जाती हैं, और बाज़ुका तो ये ज़ाहिर है कि हम इसको पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम पूरी ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं देते और वो भी चीज़ें सामने आती हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो पनामा लीक हैं, इसके जो इंकशाफात सामने आए आलमी सतह के ऊपर, इसमें व्लादिमीर पुटिन का नाम शामिल है, इसमें कि उनके साथी लोग शामिल थे, इसके अलावा यूरोप के बहुत से मुल्कों के लीडर हैं उनके नाम शामिल हैं, भारत के कुछ लोगों के बड़े लोगों के नाम शामिल हैं, तो आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? तो एक जनरल रखिएगा इसको किसी मुल्क का हवाला दिए बगैर। मंजर, आप मुझे सुन रहे हैं? मंजर साहब की क्या लाइन? जी उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब, अगर आपने मेरा ये सवाल सुना हो तो आप मुझे बताइएगा इसके बारे में।
ठीक है, मैं तो यही कहूँगा, आप जो मैंने पहले भी कहा था मुख्तलिफ तरीके से कि जिन ममालिक में तो अदारे बने हुए हैं, मुस्तहकम है, उनकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम भी है, उनका रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी बहुत मजबूत है, वहाँ तो यकीनन या उनको इस्तीफे देने पड़ेंगे या उनको वो अहदे छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन वो ममालिक जहाँ पे ये चीज़ें कमज़ोर हैं वहाँ पे ये बच निकलेंगे हुक्मरान जो अगर हैं, खासतौर पर पब्लिक पॉलिसी होल्डर्स जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो बच निकलेंगे, कोई ना कोई जवाब वो बना देंगे, तो ये मिक्सचर हम देखेंगे, मिक्सचर होगा। अच्छा। और ये डिपेंड करेगा कि उस माशरे की साख कैसी है, उसका सियासी निज़ाम कैसा है, वहाँ उनका अकाउंटेबिलिटी का रिकॉर्ड किस किस्म का है, वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कितने मजबूत हैं कि वो इस चीज को आगे लेकर चले बढ़ा सके।
अच्छा,
तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि मिक्सचर होगा डिपेंडिंग ऑन द सोसाइटी का स्ट्रक्चर,
सोसाइटी स्ट्रक्चर के ऊपर। मंजर, आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त? मंजर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, आप ये बताइएगा कि अभी डॉक्टर साहब ने ही आपके सवाल का भी जवाब दिया कि यूरोप में भी बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए हैं। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने तो कहा है कि जाहिर है कि इसके बारे में तहकीकात शुरू कर दी है, बहुत सारे मुल्कों में ये बात कर भी दी गई है। आज हम इसके लिए ख़ास तौर पर किसी खास मुल्क का नाम नहीं ले रहे, आप ये बताइएगा ये जो पनामा लीक्स में सामने इंकशाफात होकर आए हैं, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या आप इम्पैक्ट देखते हैं आलमी सतह के ऊपर?
जी, सबसे बड़ा तो रिस्क एक ही होगा कि सर मल्टीपल किस्म के इससे रिएक्शन नज़र में समझ में आते हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। कि एक तो ये कि बहुत ही जो हैं पॉलिटिकली रिस्क में होंगी, इकोनॉमिकली जो फ्रेजाइल हैं इकोनॉमीज उनके लिए एक मुश्किल बनेगी अगर उनकी गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होती है इसकी वजह से। और दूसरे हम देखते हैं कि लेजिटिमेसी बहुत सी गवर्नमेंट की जो है वो खतरे में पड़ जाएगी इसकी वजह, ऐसी अगर उनके नाम आ जाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने पैसे लिए हैं। और फिर जो एक ब्रेक्सिट के हमारी एक टर्म चल रही है कि ब्रेक्सिट के जिसमें कि ब्रिटिश का एग्जिट होना है, यूरोपियन यूनियन से उसका इलेक्शन होना है, तो उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट काफी हद तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन के, क्योंकि जो मेन पर्सन उसको ड्राइव कर रहे थे कि वोट यूरोपियन यूनियन के हक में होना चाहिए वो कैमरॉन है
जी।
और अगर हम आगे चलते हैं तो बहुत से मुल्कों के अंदर तो अभी से ही मुश्किल बन गई है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं जो कि शायद उनको एग्जिट करना पड़े इसकी वजह से। और दूसरा हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल साइड के ऊपर उसका फर्क कहाँ पड़ेगा, तो काफी एक चीज ये पड़ेगी कि जो ऐसी कंपनीज हैं उनके ऊपर प्रेशर, और ये जो सेफ हेवन्स हैं जहाँ पर के पैसे छुपा कर रखे होते हैं, तो इन पे भी एक्सपेक्टेड है कि काफी प्रेशर पड़ेगा। और नया एक शायद कोई कोशिश हो कि रजीम ऐसी सेटअप किया जाए इंटरनेशनली कि ऐसे जो काम है वो फ्यूचर में उनको रोका जा सके, ताकि जो लेजिटिमेसी है एक इसमें तो दो किस्म की होती है, ऑफशोर वो होती है जो कि लेजिटिमेट भी कंपनीज हैं, बहुत से हैं जो कि इलेजिटिमेट काम कर रहे होते हैं। तो जो इलेजिटिमेट काम करने वाली हैं लोग, उन लोगों को कंट्रोल करना जो है वो एक काफी देर से ही वैसे इंटरनेशनल एक।
अच्छा, वैसे यहाँ पे मेरा एक बड़ा क्विक कमेंट करिएगा, हमारे पास टाइम आज कम है थोड़ा सा, तो ये मुझे बताइएगा कि क्या ये ऐसा मुमकिन होता है कि इस तरह की कंपनियां या इदारे जो काम करते हैं उनको किसी बैन अल-अक़वामी कायदे उसूल के तहत काम के अंदर लाया जा सके?
जी, कोशिश है ऐसी, और प्रोबेबिलिटी है कि इस वाक्य के बाद से शायद अगले एक दो सालों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए जिसमें कंट्रोल किया जा सके।
अच्छा, यहाँ पे आज हमारे स्टूडियोज में जैसा कि हमने अपने सुनने वालों को बताया कि यास्मीन ताहिर और नईम ताहिर मौजूद हैं, उनसे भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन अभी जब प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद हम पूरे का पूरा प्रोग्राम में उनसे तफसीली बात करेंगे और एक हमारा खसूसी प्रोग्राम होगा इसी प्रोग्राम का जो हिस्सा होगा। तो नईम ताहिर साहब, आप ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में ये जो लीक्स या इंकशाफात हुए हैं जब मीडिया पे आते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मीडिया का रोल जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा कर देता है? किस तरह से आप इसको देखते हैं?
वैसे इसमें अब मीडिया ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का तल्लुक है, मीडिया बातों को बहुत उछालता है, और जिसे कहते हैं ना कि बैड न्यूज़ इज़ न्यूज़ एंड गुड न्यूज़ इज़ नथिंग, मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखे हैं
जी।
ये पनामा लीक्स हैं, एक तो इनकी अपनी हैसियत देखनी पड़ेगी कि क्या है, कितनी क्रेडिबिलिटी है। दूसरे, मेरी नज़र में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि कवानीन जो हैं वो अवाम पे तो चालू लगते हैं, खवास पे नहीं लगते हैं, और ये सब खवास हैं जिन पे जिन्होंने ऐसा किया है। जो अहम बात है वो ये है कि ये पैसा कहाँ से आया और किस मकसद से इस्तेमाल हो रहा है और क्यों निकाला गया मुल्क से बाहर। अगर तो कानूनी तौर से निकाला गया, हालांकि कारोबारी लोगों को इजाज़त होती है कि कुछ पैसा वो बाहर अपना दफ्तर खोल सकें, वो ऑफशोर भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर कानूनी कारोबारी रवैये रखने पड़ते हैं। ये पैसा, इसकी मकदार कब आया, क्यों आया, ये बहुत अहम है। और अगर हमारे यहाँ कानून आम तौर पे बहुत ज़्यादा उछाला जाता है, अगर सियासतदान या कोई मशहूर आदमी इसमें इन्वॉल्व हो तो वो ख़बर बनती है और मीडिया उसको उछालने लगता है और मीडिया चस्के भी लेता है उसमें, मैं समझता हूँ कि ये रवैया अच्छा नहीं है। मीडिया को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार करना चाहिए और हकायक को जान के और हकायक के मुताबिक रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ताकि लोग ان کی بات کو سمجھ سکیں اور ان کی کریڈیبلٹی رہے.
یہ ابھی جب آپ کے ساتھ تفصیلی میری بات ہوگی تو میڈیا کے اوپر کافی بات ہوگی, کیونکہ پاکستان کا میڈیا آج جو ہے اس میں, جس کو کہتے ہیں پاکستان کے میڈیا کی ابتدا میں آپ کا بہت ہاتھ ہے. لوگ کہتے ہیں جب پاکستان ٹیلی ویژن شروع ہوا تو آپ ٹرینر بھی تھے وہاں پر, آپ اس کے پرنسپل بھی تھے. تو ہم بات کریں گے, یہ تفصیل بعد میں بات کریں گے. یاسمین سے بھی ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں. یاسمین, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ان انکشافات کے بعد کوئی بڑا مؤثر قسم کا کوئی سامنے احتسابی عمل سامنے آئے گا؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
فی الحال جو گفتگو میں نے سنی اور جو خیالات ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی دور کی بات ہے, کچھ وقت لگے گا اسے, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا فوکس جو ہے, ایک طبقے میں تو بہت ہے فوکس سیاست پہ اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے, لیکن جیسا آپ جانتی ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم اتنی عام نہیں ہے, لہٰذا لوگ تھوڑی دیر تو اس کا ساتھ دے دیتے ہیں, اس کے بعد بھول کے کسی اور چیز پہ چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ان کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے. میں تو یہی سمجھتی ہوں.
اچھا, بہت شکریہ. تو آئیے اب بات کرتے ہیں, تھوڑا سا کچھ اور مشرق وسطیٰ کی بات کر لیتے ہیں. القاعدہ کے بارے میں ایک خبر ملی ہے. امریکہ نے القاعدہ کے ایک سینئر رہنما کو شمال مغربی شام میں نشانہ بنایا, لیکن اس کی ہلاکت کی تصدیق ابھی نہیں کی جا سکی. رپورٹ یہ ہے کہ پینٹاگون کے ایک ترجمان پیٹر کک کا کہنا ہے کہ ابو فراس السوری شامی شہری القاعدہ کا دیرینہ رکن ہے, جو افغانستان میں لڑائی اور اس کے ساتھ ساتھ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے. امریکہ اس سے قبل النصرہ فرنٹ اور القاعدہ سے منسلک دیگر گروپوں کو شام میں اپنا نشانہ بھی بنا چکا ہے, گو کہ اس کی زیادہ تر فضائی کارروائیوں کا ہدف شدت پسند جماعت القاعدہ یا داعش کے لوگ رہے ہیں. تو ڈاکٹر فاروق حسنات سے میرا سوال ہے. ڈاکٹر حسنات, بتائیے گا کہ جب انتہا پسند تنظیموں کی کلیدی قیادت کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور گزشتہ کافی دنوں سے یہ کافی خبریں آئی ہیں کہ بہت ساری داعش کی قیادت کو خاص طور پر ضرب لگی ہے, شام کے اندر بھی, عراق کے اندر بھی, اور یہاں پر دوسری جگہوں پر بھی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے واقعی تنظیم کی جو صلاحیت ہے یا کارکردگی ہے اس کو کافی دھچکا لگتا ہے یا یہ وقتی بات ہوتی ہے؟
دیکھیے, دھچکا اس لیے لگتا ہے کہ یہ جو قائدین ہوتے ہیں یہ پلانرز ہوتے ہیں اور یہ کوآرڈینیٹرز بھی ہوتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے یہ نشاندہی کرتے ہیں اپنے ہدف کی کہ کہاں ہم نے کیا چیز کرنی ہے. تو جب ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر یہ اس کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انتشار پھیل جائے گا, ان کے جو کارکن ہیں اور جو دوسرے ان کے ساتھ لوگ ہیں. دوسری بات, نئی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ رک جائے گی, کیونکہ وہی ایک جوائننگ فیکٹر ہوتا ہے اور وہی ایک مسناطیس کی طرح, کیونکہ ان میں کرزمیٹک کچھ تو کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو ہدف پھر مقرر کرنے نئے آدمی کے لیے جو ان کا لیڈر بنے بہت مشکل ہو جاتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے نئی لیڈرشپ کے لیے, یعنی لیڈرشپ کا جب ویکیوم ہوتا ہے تو اس میں دو تین امیدوار بھی سامنے آ سکتے ہیں جو ہر کوئی اس کا رہنما بننا چاہتا ہے. اسی ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو اس کے کارکن ہیں وہ اس کو نہ بھی مانیں. تو یہ اس کا ہم مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک ڈیسٹیبلائز سچویشن ہو جاتی ہے, اور ڈیسٹیبلائز میں پھر اچھے امکانات یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی افیکٹونیس ختم ہو جائے اور پھر ان کو جو وہاں پہ زمینی قوتیں ہیں جس کا بشر الاسد کی اپنی فوج بھی ہے وہ ان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اس لیے یقیناً جو قائدین ہیں ان کو مارنا اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جو میں نے یہ وجوہات بتائی ہیں. جی
اچھا منظر, آپ سے بات کرتے ہیں کہ شام کا ایک اہم شہر ہے کریتین, اس کے بڑے حصے سے شام کی افواج نے روس کی پشت پناہی کے ساتھ داعش کو باہر نکال دیا ہے, اگرچہ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ابھی بھی بڑے حصوں پر اس کا قبضہ ہے. گزشتہ دنوں یہ ہوا کہ جو ایک بڑا تاریخی اہمیت کا شہر تھا پالمیرا, اس میں سے داعش کو الگ کر دیا گیا, نکال دیا گیا, اور اس شہر کا کنٹرول شام کی فوجوں نے, جو بشار الاسد کی افواج ہیں, انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیے گا, اس طرح ادھر آپ نے دیکھا کہ عراق میں رمادی کو آزاد کرا لیا گیا, موصل کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں شروع کی جا رہی, کیا واقعی داعش کمزور ہو رہی ہے یا اس کی حکمت عملی ہے کوئی خود کو مجتمع کرنے کی؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
ابھی تک جو نظر آ رہا ہے ان کو دیکھنے میں سچویشن ایسی ہے کہ جو داعش ہیں یہ کافی ڈائنامک ہیں اور ایک جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہاں سے وڈرا کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے یہ, تاکہ ان کے لاسز شاید اپنے کنٹرول کرنے کے لیے, اور پھر دے ایمرج ایٹ سم ادر پلیس. کہ ابھی جس طرح کے سرٹن ایریا میں انہوں نے کافی نقصان پہنچایا پالمیرا کے علاقے میں بھی, تو عورتاتی دیکھتے ہیں تو لتاکیا کے قریب جو ہے کچھ جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا داعش کی جو سپورٹرز ہیں, تو ایک طرف سے وہ وڈرا کرتے ہیں تو دوسری طرف اٹیک کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کے پوری سچویشن کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایک یہاں پر ایک ہے مڈل ایسٹ پالیسی, انسٹیٹیوٹ آف مڈل ایسٹ پالیسی ہے تحریر کے نام سے, تو وہ ایک ان کی اسٹیٹمنٹ ایک آئی تھی جس میں کہ انہوں نے بہت کلیئرلی لکھا تھا کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ روس کی بنے پناہ کے سپورٹ کی وجہ سے جو علاقے انہوں نے قبضے میں کر رہے ہیں سیرین آرمی ہے, تو یہ آگے یہ اگر وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں تو وہ اس علاقے کو ہولڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنے ابھی طاقتور نہیں ہوئے کہ وہ ہولڈ کر سکیں. اگر رشیا کی سپورٹ کی وجہ سے وہ کچھ جگہ قبضہ بھی کر لیتے ہیں تو وہ کافی کمزور سچویشن رہتی ہے.
لیکن منظر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو رپورٹیں آئیں کہ ایران نے کچھ اور یونٹ بھیجے ہیں وہاں پر.
جی یہ اور اس کو کمپلیکیٹڈ کرتی جائیں گے, اگر ہم ایران کی آرمی وہاں پر مزید جائے گی اس سے پرابلم یہ ہوگا کہ انیشلی تو ہم جگہ ان کو ہٹا کے تو داعش کو تو قبضہ کر سکیں گے جگہ پہ, ود ریزلٹ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو لوکل ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کوئی نہیں کسی قسم کا ہو رہا, کوئی اس کی پیش رفت نہیں ہے, تو وہاں پر ہیٹریڈ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جو آن گراؤنڈ ہیں انفارمیشن یہ آتی ہے کہ وہ لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ پھر سے جو ہے ایک شیعہ اور فورن جو فورسز ہیں وہ مل کے دنیوں کو سپریس کر رہی ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے ان کو سپورٹ ملنی زیادہ شروع ہو جاتی ہے داعش کو. یہ ہم نے بات آج میں خالد 4-5 سال پہلے
جی بالکل کی تھی, اور موصل میں بھی یہی صورتحال پھر سے دیکھی جا رہی ہے. اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اپنے کسی اگلے پروگرام میں, کہ خاص طور پر موصل کو جب فتح کرنے کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں ان کا کمانڈر جو کرد فوجوں سے مدد لے رہے ہیں اور لاہور طلبانی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سنی لوگوں کو جو سیاسی عمل ہے اس میں شامل کرنے کی بہت ضرورت ہوگی تاکہ وہ قبائلی زعما جو وہاں ہیں وہ داعش کے ساتھ سپورٹ اپنی نہ کر سکیں. اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسنات سے. ڈاکٹر حسنات, برسلز میں دہشت گرد حملوں کے 2 ہفتے کے بعد امریکی صدر براک اوباما نے کل ملاقات کی ہے نیٹو کے سربراہ جنرل یان سٹولٹنبرگ سے, اور اس معاملے پر گفتگو بھی کی, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ داعش کے خلاف بھی کافی جو اتحاد ہے وہ مضبوطی سے کام کر رہا ہے. برسلز میں حملے ہوئے, ترکی میں کافی حملے دیکھے گئے, اس کے ساتھ ساتھ مختلف پیرس کا حملے اس سے پہلے کی بات ہیں, اور باقی جگہوں پر دنیا بھر میں دہشت گردی کے یہ سارے جو حملے ہیں, کچھ سیکھا ہے ہم نے کیا دہشت گردی کے ان سارے حملوں سے, خاص طور پر تازہ ترین جو حملے ہوئے, صورتحال ہوئی کس طرح سے آپ اس کو؟
اس میں جو سبق سب سے بڑا ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان میں رابطہ نہیں ہے آپس میں, اور کیونکہ یہ بھی رپورٹس آئی تھی کہ جو برسلز کی اپنی جو پولیس ہے, جو اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ شیئر نہیں کر رہی تھی انفارمیشن, وہ نہیں دوسرے ممالک کے ساتھ شیئر کر رہی تھی, نہ ہی وہ ان کے ساتھ کر رہی تھی. اس لیے جو اب جب آمد و رفت شروع ہوئی اور لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کا کوئی خاص ریکارڈ بھی نہیں ہے, ان کو مانیٹر بھی نہیں کیا جاتا. اب یہ انہوں نے زور دے کے کہا ہے, صدر اوباما نے بھی کہا ہے اور نیٹو نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان میں کوآرڈینیشن لائی جائے, اور جو ممالک ہیں وہ آپس میں شیئرنگ کریں, اور شیئرنگ کر کے جو آمد و رفت ہے جو لوگوں کی ان پہ نظر رکھی جائے. دوسری بات ہے کہ معاشیوں کے اندر بھی دیکھنا ہوگا, معاشیوں کے اندر یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ مین اسٹریم میں نہیں آ سکے کسی وجوہات کی بنا پر, مائنورٹیز میں ہیں, میں تعلیم بھی اتنی ہے, ان کو بھی وہ احساس کمتری ان کا ختم کرنا ہوگا, ان کو مین اسٹریم میں لانا ہوگا, ان کی تعلیم کی طرف, ان کی صحت کی طرف, دوسری جو فیسلٹیز ہیں اس کی طرف ان کو توجہ دینی ہوگی تاکہ معاشرہ جو ہے وہ یکجا ہو جائے. کیونکہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے بھی ہوئے ہیں, پیرس میں بھی یا برسلز میں بھی, کہ ایک خاص علاقے ہیں جو کہ ڈپریویشن کا شکار ہیں, جو کہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم حصہ نہیں ہے معاشرے کا, وہاں سے پھر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, اور وہاں سے پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو ملیٹنسی کا روپ اپنا لیتے ہیں اور وہ پھر ٹیررس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو یہ 2-3 فرنٹس کے اوپر کام کرنا ہوگا جس سے ٹیررزم کا جو خطرہ ہے وہ کم ہو سکے گا آئندہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت اور آپ کے تجزیے کا بے حد شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. منظر ایک منٹ ہمارے پاس سے چلتے چلتے جلدی سے بتائے گا کہ یونان اور ترکی کے درمیان اب پناہ گزینوں کا جو معاملہ ہے اس پر عمل درآمد جو یورپی یونین اور ترکی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت کام شروع ہو گیا ہے اور کچھ لوگ گئے ہیں. آج اگرچہ کوئی فہرست لے کر نہیں گئیں گریس یونان کے جزیرے سے ترکی تک, لیکن گزشتہ روز ایسا ہوا ہے. اس معاہدے کے بارے میں کافی باتیں کی جاتی ہیں, نقائص اس کے بارے میں بتایا جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں عمل درآمد کی کیا صورت ہوگی؟ کوئی کامنٹ, تفصیلی بات پھر کریں گے.
جی میرے خیال میں کافی بہتر سچویشن پہلے کے مقابلے میں ہو گئی ہے, اور جو دونوں ترکی کے لیے بھی اور یورپین یونین کے لیے بھی بہتر ہو گیا, کیونکہ یورپ کے اندر بہت زیادہ پریشر تھا کہ اگر یہ کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوتی تو یورپ کے اندر جو الٹرا رائٹ ہے انہوں نے کافی مصیبت بنا دینی تھی سب ملکوں میں. تو آئی تھنک اٹس اے ویری پازیٹیو اسٹیپ, اور جو بھی ہو رہا ہے ابھی ظاہر ہے کہ اٹس میٹر آف ٹائم کہ جب وہ آہستہ آہستہ ایک سسٹمیٹکلی کام ہونا شروع ہو جائے گا.
بہت بہت شکریہ. منظر وسیم لنڈن سے ہمارے ساتھ تھے. اب ہم جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمارے خصوصی حصے کا پروگرام کے کا آغاز ہوگا جس میں ہم بات کریں گے نعیم طاہر سے اور یاسمین طاہر سے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو آگے شروع کرتے ہیں.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
Pakistan ka pura ka pura focus sirf ye hai ki Bharat Pakistan ko jang mein talab kar sake.
Gair janibdar behas.
Ke remittance ka waqia hua Pakistan ke andar. Saadi adalatein saadi azad hai ki hamari adalatein kya ye adalaton ka faisla tha?
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور آئیے اب ہم پروگرام کے اس خاص حصے کی طرف پہنچے جس کے لیے ہم نے آپ کو شروع سے بتایا تھا. آج اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ دو بے حد نامور لوگ موجود ہیں. ذاتی طور پر میں ان کو جانتی ہوں لیکن اس سے بہت زیادہ نام ان کا مشہور ہے مختلف چیزوں کے حساب سے, ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, تھیٹر, فلم, اخبارات اور رسائل. آپ لوگ یعنی نعیم طاہر اور یاسمین طاہر کہاں پر نہیں ہیں, ہر جگہ پر موجود ہیں. آپ لوگوں کو میں اب دوبارہ اس خاص حصے میں خاص طور سے خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام میں آپ نے اتنا وقت نکالا اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار بھی ہوں. تو کمیونیکیشنز, پرفارمنگ آرٹس, ان شعبوں کے اندر بہت وسیع شعبے ہیں. اب تو یہ بھی نہیں پتہ لگتا کہ ان کے کن کن حصوں کا نام لیں. ریڈیو کی بات کریں, ٹیلی ویژن کہیں, اسٹیج پلے کہیں, ٹویٹر کہیں, فیس بک کہیں, بہت ساری اس کی جہتیں ہو گئیں جو کہ پہلے کمیونیکیشن کی ایک بڑی ایک ہی صورت بنتی تھی کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دو نام ہم نے لے دیے, اور اس کے بعد تھیٹر زیادہ ہو جاتا تھا, اس کے لیے کافی کام ہوتا تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے میں بات کرتی ہوں تھوڑی سی یاسمین سے. یاسمین آپ مجھے بتائیے گا, حجاب امتیاز علی اور امتیاز علی تاج, ان یہ بڑی بلند پایا شخصیات ہیں جن کی صاحبزادی ہیں, ہمارے بہت سارے سننے والوں کو پتہ ہوگا, اس لیے بہت سارا ان کا تعارف میں آج نہیں کرا رہی کہ یہ مختلف جگہوں پر اس تعارف سے تو متعارف ہوتے ہی آئے ہیں. اس میراث کو لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں تھا, تو ہمیں اس بات کی بہت خوشی اور مبارکباد آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کو اپنی خدمات کے عوض جو آپ نے میڈیا کے لیے کی ستارہ امتیاز سے نوازا گیا, اور اس کے لیے آپ کو بے حد بے حد مبارکباد ہو. آپ یہ بتائیے گا کہ میڈیا اور پرفارمنگ آرٹس جس کا آپ جن کا آپ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, تو جس کو کہتے ہیں نا کہ پہلی اور آخری محبت, وہ کیا رہی آپ کی؟ ریڈیو تھا, ٹیلی ویژن تھا, پرفارمنگ آرٹس کا کون سا شعبہ تھا؟
میرا تو ریڈیو تھا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی شرمیلی واقع ہوئی ہوں. مگر ایک اگر جائزہ لیا جائے تو نہیں, میں اسٹیج پہ بھی کام کرتی رہی جہاں بالکل سامنے آپ کے آڈینس ہوتی ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اور کوئی آوازہ کر سکتی ہے, ایسا ہوا تو نہیں. لیکن ریڈیو میرے لیے جو تھا وہ بالکل لگتا ہے مجھے جیسے ریڈیو بنا ہی میرے لیے تھا. اور جس قسم کے میں پروگرام کر رہی تھی جس میں سیاست وغیرہ کا کچھ تعلق نہیں تھا, روزمرہ زندگی جو تھی, آئی یوز ٹو ڈو اے مارننگ پروگرام, اور اس میں میں کوشش یہ کرتی تھی کہ ہر گھر میں گھس کے دیکھوں کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب پریشان ہیں, کیا ہے وہ بچے نے ہوم ورک کر کے کہیں رکھ دیا اور نہیں مل رہی کتاب. اب یہ کوئی ایسی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی بات کی جائے, لیکن بنتا ہے اور اس میں سے کئی چیزیں ہو جاتی ہیں, دیر ہو جاتی ہے, باپ کو کہیں جانا ہوتا ہے, اسے بچے کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے, کتاب ہی نہیں مل رہی, وہ نکلے کیسے باہر, اس قسم کی چیز ہوتی ہے, یا دودھ پھٹ گیا چل گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام اور روزمرہ زندگی کی تھیں, میں کوشش کرتی تھی کہ میں ان کے ذریعے ان لوگوں کے گھر میں جاؤں. اور پھر میں نے محسوس کیا کہ کوئی تھوڑی بہت کامیابی ہوئی. کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ ہمارے گھر میں کہاں سے جھانک رہی ہوتی ہیں, آپ کا کیا ذریعہ ہے, کس طرح سے. بعض دفعہ تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ آپ کو ہماری ہر چیز پتہ ہے. حالانکہ ہر چیز نہیں پتہ ہے, روزمرہ کی زندگی ہے,
روزمرہ کی زندگی ہے. اس کے لیے تو ہم مجھے بھی یاد ہے, اس میں کچھ حصہ تھوڑا سا میں آپ کو کے ساتھ دیکھ چکی ہوں اس کو. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ریڈیو کے وہ پہلے 3 سال جو ریڈیو پاکستان لاہور کے تھے, میرے لیے بڑی بہت بڑی درسگاہ تھے. آج میں یہاں پر ہوں اور جو کچھ بھی ہوں, یاسمین آپ کو اس میں بڑا شدید حصہ جاتا ہے مجھے سکھانے میں پڑھانے میں, اگر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے.
یقین جانیے کہ نہ میں نے کسی کو کچھ سکھایا, نہ کچھ پڑھایا, نہ کچھ بتایا,
لیکن لوگ بہت سیکھے آپ سے. ایک بالکل بہت جنریشن میں, میری جنریشن کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. مثلا یہ منظر وسیم بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے ایک زمانے میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ بڑا ان کا بھی ساتھ رہا, اب وہ لنڈن میں ہیں. لیکن ان سے جب صبح میری بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی آواز کو سامنے رکھ کے, آپ کے پروگراموں کو سامنے رکھ کے یہ لوگ آگے چلتے تھے, جاتے تھے. ہمارے ساتھی ہیں یہاں پر لوگ سارا ان کو جانتے ہیں, ٹیلی ویژن کے حساب سے جانتے ہیں, خالد حمید کو, ان کے ساتھ آپ کا بہت وقت ساتھ رہا, انہوں نے آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیے. تو ریڈیو کے لحاظ سے ایک جو بہت بڑا نام وہ یاسمین طاہر کا ہے, اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں نعیم طاہر صاحب سے. آپ نے سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ, جب یہ بہت سارے سال پہلے کی بات ہے, ایک زمانے میں تو صرف پاکستان ٹیلی ویژن تھا جو سب کچھ تھا وہاں پہ کرتا دھرتا, ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن, آپ کے اس کے پرنسپل بھی رہے, آپ نے وہاں پہ کورسز بھی ترتیب دیے. مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب جو ایک کوئی 100 کے قریب چینلز ہیں مختلف پاکستان میں جو ٹیلی ویژن کے چینلز آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک خاص ہوتا تھا کہ ریڈیو کی بھی اکیڈمی تھی, براڈ کاسٹ اکیڈمی تھی, جس میں آپ لوگ سکھاتے تھے ان کو, اور ٹیلی ویژن کی بھی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی لکھایا پڑھایا اور سکھایا جا سکتا ہے, یا اسی طرح جیسے کہ لوگ کوئی بھی شروع کر کے تو اس سے بھی سیکھ سکتا ہے؟ کس طرح سے آپ اس ساری چیز کو دیکھتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں بہت اچھا بتا سکیں گے جس کی ہمارے سننے والوں کو بہت ضرورت ہے جاننے کی.
بجٹ ایک کافی کمپلیکیٹڈ سوال ہے.
جی
یقیناً سکھایا جا سکتا ہے, لیکن میں نہیں سکھا سکتا, کوئی اور نہیں سکھا سکتا, کمال سیکھنے والے کا ہے. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ تمام دیانتداری سے اپنے علم کو شیئر کر لیں, اپنے رویوں کو شیئر کر لیں, جو ہمیں نظر آتا ہے طریقہ کار اس کو واضح کر دیں. لیکن سیکھنے والا ہی سیکھتا ہے, ہر شخص نہیں سیکھتا. میں نے جیسے آپ نے کہا کہ سینٹرل ٹیلی ویژن انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا, یا پاکستان میں, اسلام آباد میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی,
جی,
لیکن کچھ ہیرے ان میں سے نکلے, سب ہیرے نہیں بنے, کچھ رہ گئے, کچھ نہیں چل سکے. تو سیکھنے والا سیکھتا ہے. بڑے بڑے نام والے, بڑے بڑے اوارڈ یافتہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. تو اب جو صورت حال یہ ہے کہ اب یہ جو سلسلہ سکھانے کا تھا, جو ایک اکیڈیمک ٹریننگ کی بات تھی جس میں تجزیے ہوتے تھے, جس میں نئے رستے تلاش کیے جاتے تھے, وہ اب نہیں چل رہا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لرننگ فرام دا اسٹریٹ ہے, کہ جو ہو رہا ہے اس میں سیکھ لو,
سیکھ لے, جی,
اور اپنی دانست میں جو اچھا لگے وہ کرتے رہو,
جی.
اور اس کی ایک وجہ یہ, میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اگر ان کو کوئی ایونیو ایسا نظر آیا کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, تو وہ یہ نہیں کرتے کہ اس کے پوٹینشیل کو دیکھیں اور اس کی مارکیٹ کو دیکھیں اور اس کے مطابق لائسنسنگ کریں. میں ایک زمانے میں فروٹ پروسیسنگ انڈسٹریز میں گیا تھا, اتنے لائسنس دے دیے کہ نہ ریسورسز پورے رہے نہ مارکیٹ رہی اور ساری انڈسٹریز بیٹھ گئیں. یہی حال ٹیلی ویژن کا ہوا ہے. جس زمانے میں ہم ریڈیو میں تھے اس وقت صرف ریڈیو ہی ریڈیو تھا تو ایک معیار قائم ہوتا تھا, بڑے بڑے لوگ ہمیں سکھاتے تھے, ہم سنتے تھے,
اور تلفظ
کانٹینٹ ادائیگی ہر چیز پہ گفتگو ہوتی تھی. اس کے بعد پھر پی ٹی وی نے کسی حد تک وہی روایت جاری رکھی, پی ٹی وی نے وہ معیار برقرار رکھا, یہاں تک کہ دنیا بھر میں ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ بھی کہتے تھے کہ مزہ تو پی ٹی وی کے ڈراموں کا آتا ہے اور ہمارے انڈین فلمز کے مقابلے میں پی ٹی وی کا ڈرامہ بکتا تھا. لیکن اس کے بعد ایک جسے کہتے ہیں نا ایک پنجابی میں جسے کہتے ہیں چھٹا دے دیا, سارے لائسنس جو لے لو لے لائسنس لے لو. اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ ایک ہاؤ ہو پڑ گئی, ہر شخص جو ہے وہ پروڈکشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی کیا کوالٹی, کیونکہ انہیں ٹائم سلاٹ تو بھرنا ہے نا اور پھر ٹائم سلاٹ کو بیچنا بھی ہے.
کمپٹیشن بہت,
کمپٹیشن ہو گیا. لہٰذا ایش کس کی ہو گئی؟ ایش اس کی ہو گئی جو ریٹنگ کرتا ہے اور جو اشتہار دیتا ہے. وہ اشتہار والا اب کنٹرول کرتا ہے کہ کیا پروگرام ہوگا
کانٹینٹ کے اوپر.
ہاں, اور وہ کانٹینٹ کا ایکسپرٹ نہیں ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائلما ہے جس کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑے گا.
جاسمین, آپ نے ریڈیو پاکستان کو اپنا مرکزی, جسے کہنا چاہیے سفر کا ایک مرکزی حصہ رکھا, اور اس سلسلے میں بہت سارے ہمارے پاس خط آتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں, لوگ ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریڈیو میں یا ٹیلی ویژن میں یا وہ اخبار میں کام کرنا چاہتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں اس میں مزاج ایک خاص طرح کا ہونے کی ضرورت ہے یا واقعی جیسا کہ ابھی نعیم طاہر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا, سیکھنے والے سیکھ بھی لیتے ہیں, صرف سکھایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے کسی خاص مزاج کا ہونا بھی ضروری ہے؟
میرا خیال ہے مزاج کا ہونا ضروری ہے. شاید سیکھا جا سکتا ہو کسی حد تک, لیکن میں اس اسکول سے نہیں بلانگ کرتی کہ سکھایا جا سکتا ہے, کیونکہ میں نے جیسا کہا نا کہ میں ایک خوش اور مطمئن انسان ہوں, اس لیے کہ میری ضروریات محدود تھیں اور جو تھیں میں نے اس کا لطف اٹھایا, اس پہ فخر بھی کیا اور اس کو حاصل کرنے پہ اللہ کا تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا. لیکن میں اپنے آپ کو کبھی یہ سمجھتی ہی نہیں تھی کہ میں جو کہوں گی وہ ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ جا رہا ہے اور اس پر اگر سب گامزن ہو گئے تو بس پھر تو آگے جنت ہی جنت ہے, ایسا کبھی سوچا نہیں میں نے. لیکن میں بار بار یہی کہوں گی کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیاست میں یا اپنے آپ کو خود دھکا دے کے آگے جانے میں یا کوہنی مار کے کسی کو گرا دینے میں, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور بڑی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے,
وہ ہوتا ہے
جی. وہ میرے پاس تھا ہی نہیں, میں نے ادھر اور ہی نہیں کیا, میں نے کہا جو آ رہا ہے اس پہ میں مطمئن تھی کہ بہت اچھا آ رہا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں بہجت کہ میرے پاس جو ڈاک آتی تھی وہاں پہ وہ باقاعدہ تھیلوں میں آتی تھی, اور عام طور سے ہر پروڈیوسر جو ہوتا تھا وہاں پہ وہ کھولتا تھا اور پھینک دیتا تھا, میں وہ سارے تھیلے لے کے گھر آتی تھی. نہیں, اس بات کے ضامن ہیں کہ میں آتی تھی اور پھر ان میں سے ایک ایک خط کو نکالتی تھی اور پڑھتی تھی. کچھ میں تو صرف پروگرام کی تعریف ہوتی تھی, وہ الگ ان کے نام لے دے, وہ چاہتے تھے اپنا ان کا نام براڈ کاسٹ ہو جائے, ان پہ ان کو ایک اچیومنٹ سی لگتی تھی, ہمارا نام مائکروفون پہ یاسمین طاہر نے لے دیا. لیکن کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے تھے جن سے نمٹنے کی ضرورت ہوتی, تو میں بعض دفعہ کوشش کرتی تھی کہ اس شعبے سے متعلق لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلایا جائے اور وہ جو مسائل ہیں ان کی بات کر لی جائے ایز اے لے پرسن. میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ میں جو کہہ دوں گی تو بس اس کے بعد تو وہ آخری حرف ہے. میں اگر میرا خیال ہے اپنی شخصیت میں سے نکل جائے تو میرا خیال ہے دنیا بہت بدل جائے,
بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں.
وہ میں چاہے اب ایک شخصیت میں ہوں, چاہے وہ ممالک میں ہو, چاہے وہ کچھ کسی
سوسائٹی کے اندر پوری کے اندر ہو, ظاہر ہے. تو آپ کہتی ہیں کہ مزاج آپ بھی سمجھتی ہیں جسے ایک پیشن ہونا, ایک خاص مزاج کا ہونا ضروری ہے.
ہونا تو بہت
ضروری ہے, وہ تو کسی بھی کام کے لیے ضروری ہے, لیکن خاص طور پر جب
نعیم نے بھی جو کام کیا اٹ واز پیشن
جی,
اور بہت اچھی بات ہے, بہت ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس کو ایڈمٹ بھی کیا گیا, مانا بھی گیا کہ ہاں انہوں نے یہ کیا ہے.
تو پوچھتے ہیں نعیم طاہر صاحب سے, ایک اور بڑا کارنامہ آپ کا نیشنل آرٹ گیلری کی تکمیل جو تھی, جس سے بین الاقوامی میڈیا کی بھی توجہ بڑی, جسے کہنا چاہیے, زور و شور سے حاصل رہی. اور آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات تھی, یہاں واشنگٹن کا جو کینیڈی آرٹ سینٹر ہے اس کے ساتھ مل کر آپ نے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا جو 3 سال تک جاری رہا تھا. کیا تھا یہ پرفارمنگ آرٹس کے بارے میں کچھ ساری یہ چیزیں تھیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے
ماجد. آپ تو مجھے ایک جاسوس معلوم ہوتی ہیں, آپ سارا بڑا ٹریک رکھا ہوا ہے. میری تمام زندگی جو ہے وہ جیسے میرے والدین اگر مجھ سے اتنا زیادہ پیار نہ کرتے تو مجھے شاید کسی پاگل خانے میں داخل کرا دیتے, کیونکہ میں ہر وہ کام کرنا چاہتا تھا جو دنیا کو مشکل معلوم ہوتا تھا.
جنونی کیفیت میں چلے جاتے ہیں, جب یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے, پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے.
میرا خیال ہے میں اس کو تھوڑا سا سمجھ سکتی ہوں, اس لیے کہ آئی تھنک جو ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ہم چن کے آپ لے لیتے ہیں, اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ زندگی میں کسی اور طرح کسی اور چیز کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں.
بالکل. یہ آپ نے جو میں آپ کے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اور آرٹ گیلری کی بات سے شروع کرتا ہوں, 18 سال سے نہیں بنی تھی اور مجھے اس وقت جو ارباب حکومت تھے, مجھے تو یہاں سے بلایا گیا تھا, میں ملک کو چھوڑ کے یہاں کچھ تھوڑا دل برداشتہ ہو گیا تھا کسی خاص وجہ سے اور یہاں آ گیا تھا, تو میں اپنا یہاں پہ کچھ اور
جی. کیلیفورنیا سے آپ نے ڈگری بھی
لی؟ جی کیلیفورنیا تو ڈگری میں نے بہت جلدی 62-63 میں لے لی. تو میں یہاں آ گیا تو مجھے بلایا گیا کہ وہ ایشین گیمز ہو رہی تھی. ایشین گیمز میری ایک یہ بھی ایکسپرٹیز ہے کہ میں جو گیمز کی انوگرل شوز ہوتے ہیں اس میں تھاؤزنڈز آف پیپل آر انوالو, وہ بھی میں کرتا ہوں. ایشین گیمز کا بھی کرتا رہا ہوں اور سن کیٹل شو کا بھی کرتا رہا ہوں. تو اس سلسلے میں بلایا گیا, وہاں مجھ سے کہا گیا کہ جام یہ گیلری, یہ ایک بلڈنگ ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے ہے اور یہ بنتی نہیں, یہاں ہمیشہ گدھے کھڑے ہوتے ہیں, اٹس این آئی سور آف اسلام آباد, تو تم کیا کر سکتے ہو؟
اب اس کو جیول آف اسلام آباد کہتے ہیں.
اس وقت وہ کہتے تھے آئی سور آف پاکستان اسلام آباد. تو میں نے کہا سر اٹ شوڈ بی پیلس آف کلچر. تو مجھے حیرت سے دیکھا گیا اور پھر بعد میں مجھے وہ چیلنج دیا گیا کہ اچھا یہ 18 سال سے نہیں بنی, بنا کے تو دکھاؤ. میں نے الحمدللہ 18 مہینے میں مکمل کی. میں نے کہا کہ جبکہ اس کی آدھی گرانٹ جو ہے وہ ضائع ہو چکی تھی, آدھی گرانٹ باقی تھی. اس کے اندر بھی 1,43,000 square meters آف اسپیشلائز کنسٹرکشن, اور اس کو اب دنیا کی 10 بہترین گیلریوں میں سمجھا جاتا ہے, نیو یارک ٹائمز اور سب اخباروں نے اس کو ایکنالج کیا. بنی, اور صرف بننا ہی نہیں اس کو چلانا بھی اہم تھا. تو میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہاں کم از کم 1,000 آدمی روزانہ آئے تو پھر اس کا مزہ ہے. تو میں نے وہ ٹارگیٹ بھی اچیو کیا. اور اسی طرح سے اس سے پہلے الحمرا کا کمپلیکس, الحمرا لاہور کا کمپلیکس, وہ بھی الحمدللہ مجھے کو مکمل کرنے کا موقع ملا. اس سے پہلے ہارس اینڈ کیٹل شو, کلچرل ڈپلومیسی, اور پھر یہ ٹیلی ویژن کا تو آپ نے تذکرہ کیا. امریکہ میں اردو ٹیلی ویژن کی ابتدا بہت مار کھا کے, تکلیفیں اٹھا کے آئی سی ٹی وی کی صورت میں, وہ بھی اتفاق ایسا ہوا کہ میں ہی کر پایا.
تو یہی اسی لیے جب میں نے آغاز کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ میں کہاں سے پوچھوں اور کیا کیا بات کروں, کیونکہ آپ اب اس وقت سامنے اور اپنے سننے والوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنی اچیومنٹس دونوں لوگوں کے نام کے ساتھ لگی ہوئی ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, چاہے یہ گھنٹے بھر کا پروگرام ہو چاہے یہ آدھے گھنٹے کا پروگرام.
چیلنجز کو
بالکل, وہ خاص طور سے مختلف طرح کی چیزیں ہیں جو کہ
میں چیلنجز سے دور رہتی ہوں, بہت دور رہتی ہوں. اچھا, لیکن نعیم تو آبیل مجھے مار والی بات ہے اور پھر کچھ کر کے بھی دکھا دیتے.
نہیں وہ تو دیکھیں وہ جسے کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ یہ لفظ ہیں, ظاہر ہے کہ مجھے بھی جو انفارمیشن ساری کی ساری آپ یہ لے سکتے ہیں اور یہ اب اس کے اندر لکھی گئی, ایک حصہ بن گئی ریکارڈ کا, ہسٹری کا, تاریخ کا, جس کو اب کوئی نکال نہیں سکتا وہاں سے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ریڈیو, ٹیلی ویژن, ڈرامہ, آپ نے بتایا تھیٹر بھی کیا, آپ یہ بتائیے کہ اگر ان ساری چیزوں کا آپ نے آج اگر آپ سے ہم کہیں کہ اگر آپ ان ساری چیزوں میں سے نہیں انتخاب کریں تو کیا اور کر سکتی تھیں آپ؟ کچھ کبھی سوچا اس بارے میں کہ اگر آپ نے ریڈیو نہ کیا ہوتا؟
میں صرف ریڈیو کر سکتی تھی, وہ بالکل میری شخصیت اور میری طبیعت اور میری ہر چیز کے, اور میں نے وہ کہا نا کہ میں نے ریڈیو کو کبھی ملازمت سمجھ کے تو کیا ہی.
کوئی بڑی یاد بتائیے مجھے ریڈیو پاکستان میں کام کرتے ہوئے. بہت مجھے معلوم ہے, مثلا کچھ یادیں تو مجھے پتا ہے, ملکہ ترنم نور جہاں کا انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیا تھا جو آپ نے ان سے انٹرویو کیا تھا, سات رنگ پروگرام جب ہم کرتے تھے, اس کے بعد استاد نصرت فتح علی خان کا آنا مجھے یاد ہے, اور ویسے لاہور ریڈیو کی تو اپنا ہی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اسٹوڈیو کا دروازہ کھلا تو پتا لگا کہ مہدی حسن صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنا پریکٹس کوئی ریہرسل کر رہے ہیں, فریدہ خانم آ رہی ہیں, یہ سارے بڑے بڑے نام وہاں پہ تھے. کوئی بڑی میموری بتائیے.
بہت بہت پرانی بات, ان کو شاید اب یاد نہیں آئے گی, لیکن مارلن برانڈو کو ساری دنیا جانتی ہے.
جی,
مارلن برانڈو کو ہوسٹ میں کر رہا تھا.
اچھا,
پاکستان میں لیکن ریڈیو پہ انٹرویو یاسمین نے کیا تھا.
ارے واہ.
ہاں کیا کیا تھا.
تو یاسمین وہ کیا اس پروگرام میں چلتا تھا جو ریڈیو پاکستان لاہور سے جو آدھے گھنٹے کا ایک انگریزی کا پروگرام ہوتا تھا پھر اس میں چلاتے تھے وہ یا کوئی اسپیشل پروگرام؟
نہیں اسپیشل کر کے, یہ جو اس طرح کی اگر کوئی پرسنالٹیز آئی ہوئی وہ تو پھر اسپیشل, لیکن ادروائز آئی بین ڈوئنگ دی ویسٹرن میوزک پروگرام ٹو.
وہی رات کو
زمانے میں تو وہی سمجھا مجھ سے منسوب تھا کہ میں ویسٹرن میوزک پروگرام کرتی ہوں جس میں لائٹ ویسٹرن میوزک بھی ہوتا تھا اور کلاسیکل بھی ہوتا تھا.
اچھا, اور اس میں انٹرویوز بھی ہوتے تھے؟
اس میں انٹرویوز بھی ہوتے تھے, اس میں جو کلاسیکل میوزک تھا اس پہ زیادہ پیچیدہ قسم کی گفتگو ہوتی تھی, آن دا کمپوزر اینڈ آن دی آرکیسٹرا اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو آئی ہیڈ اے ڈفرنٹ پینل آف رائٹرز اینڈ کنٹریبیوٹرز فار دیٹ پرٹیکولر پروگرام, بٹ دی لائٹ ویسٹرن میوزک پروگرام آئی کنڈکٹڈ مائی سیلف اینڈ آئی جسٹ لوڈ ڈوئنگ اٹ. کچھ عجیب مجھے کو ایسا لگتا تھا میں ایک فیملی میں آ گئی ہوں اور سب مجھ سے اپنی باتیں کر رہے ہیں اور مجھ سے چیزیں ڈسکس بھی کر رہے ہیں, مجھ سے میں جو کہتی ہوں وہ سن بھی رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں, تو ایک سینس آف اچیومنٹ سی ہونی شروع ہوگی.
تو وہ تو ساری میموریز ہیں, کوئی ایک میموری جو بڑی جسے کہنا چاہیے نا ایک طرف ہو کے کھڑی ہوئی ہو اور آپ کو کہتی ہو کہ میں یہاں پر موجود ہوں ان سارے سالوں کے اندر.
دیکھیے ہمارے یہاں طبقاتی امتیاز کافی ہے, کافی ہے, نہیں ہونا چاہیے وہ اور بات ہے لیکن ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں باہر سیڑھیوں پہ کھڑی ہوئی تھی تو میرے ساتھ منور سعید کھڑے تھے جو کہ ہمارے وہ بھی آرٹسٹ,
بالکل.
تو وہ کسی نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے کوئی آپ کے مدعا آئے. میں نے کہا جانے دو اندر. تو ایک بوڑھا سا شخص, دبلا سا, پھٹے پرانے اس نے کپڑے پہنے ہوئے, وہ بائسیکل کو ہاتھ میں لے کے اور وہ آہستہ 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 آہستہ, تو میں بڑھ کے اس سے ملی. تو منور نے مجھے کہا تم ایسے لوگوں سے ملتی ہو, یہ ہیں تمہارے لسنرز, ان کے لیے تم پروگرام کرتی ہو, بھائی کچھ اپنا معیار بڑھاؤ. میں نے کہا میرا معیار تو یہی ہے اور انہیں سے میں مخاطب ہوں اور انہیں کے لیے میں پروگرام کرتی ہوں, کیونکہ ہمارے یہاں اتنا ایک خاص طبقہ جو ہے وہ فلم کے کی کو بھی نہیں اپنا سکتا, نہیں ہوتے, ایک جائے گا تو آپ کو پتہ ہے خاندان بڑے ہوتے نہیں, تو محدود سے ہیں سب. تو اگر آپ تھوڑا سا کسی کو ریلیکس کروا دیتی ہیں اور کوئی آپ کے پروگرام کو سنتا ہے اور آپ کے بارے میں کچھ سوچتا ہے تو میرا خیال ہے اٹ از آل ورتھ اٹ. اینڈ آئی ریئلی ایم ویری ویری ہیپی دیٹ آئی اسپینٹ مائی لائف وتھ ریڈیو اینڈ آئی اچیوڈ واٹ ایور آئی وانٹیڈ ٹو اچیو.
اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں یونیسکو تھیٹر انسٹیٹیوٹ پاکستان کے بارے میں, بتائیے یہ کیا سارا معاملہ ہے.
بہجت, میں جب نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں تھا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا بھر میں یونیسکو تھیٹر انسٹیٹیوٹ کی برانچز ہیں.
اچھا,
اور جب میں نے نقشہ دیکھا تو اس میں پاکستان نہیں تھا, یعنی آپ یوں سمجھیے کہ بوسنیا تھا, لگوس تھا, یہاں تک تو تھا اور پاکستان نہیں تھا. پاکستان نہیں تھا تو مجھے بہت اس میں تکلیف ہوئی, تو میں نے پھر تجویز دی کہ اس کو پاکستان کو اس کی ممبرشپ لینی چاہیے. تو ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے یہاں تھیٹر کی موومنٹ ہے, آپ کچھ کرتے ہیں. تو اس میں تو مجھے پرابلم نہیں تھی کیونکہ تھیٹر کی موومنٹ تو پاکستان میں تھی
جی
اور ہے, اب بھی ہے,
اب بھی.
اور ہر طرح کی تھیٹر کی موومنٹ ہے, لیکن اس کو آگے پیش نہیں کیا گیا تھا. تو منیلا میں اس وقت یونیسکو کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی جنرل اسمبلی کی, تو اس میں آپ کو اپنا کیس پریزنٹ کرنا تھا اور ہمارے یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا کیسے کیا جائے, کیا ہوگا. تو ہمارا تین آدمیوں کا میں ڈیلیگیشن ساتھ لے کے گیا ہوا تھا, ایک میں تھا اور ایک سبا تھیں اور ایک ہماری اسکالر ہیں, سرمد صاحبائی کی بیوی ہیں, وہ برٹش ہے, وہ تھیں ساتھ. تو وہاں جب میں نے ان سے بات کی, ان کی جو یونیسکو کی جو کرتا دھرتا تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا کانسٹیٹیوشن ہمیں دینا ہوگا.
اچھا,
کہ آپ کے یونیسکو تھیٹر کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, تو وہ صبح دے دیجئے. تو میں نے کہا ہاں ہاں ہے, ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے میں تو وہاں گیا ہوا تھا, مجھے تو کام کرنا. تو اسی رات ہم نے بیٹھ کے اور سب نے مل کے وہ کانسٹیٹیوشن تیار کیا اور صبح میں نے اس کو ناشتے سے پہلے اس کے دروازے کے اندر ڈال دیا. پھر اسے مجھے کال کیا, اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشن تو آپ کا یونیسکو کے مطابق درست ہے, تو آپ آئیے اور اسمبلی کو اب ایڈریس کیجیے تاکہ لوگ سن لیں اور آپ کے تھیٹر کی بات کو سمجھ میں آ جائے. تو میں نے وہ کیا, تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان واز ایڈمیٹڈ ایز اے ممبر آف دی یونیسکو تھیٹر.
تو اس کے سلسلے اس کے تحت آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں پر؟
اس کے بعد جب تک میں وہاں تھا میں نے 2-3 انٹرنیشنل سیمینار کیے تھے جس میں دنیا بھر سے تھیٹر کے لوگوں کو بلایا تھا, یورپ سے بھی, انڈیا سے بھی, سیلون سے بھی, اور تھیٹر کا جو اسٹیٹ اور لیول تھا اس کو میں نے فالو اپ کیا. اس کے بعد میں نے مختلف انٹرنیشنل ڈراموں کا سلسلہ ایک وہاں کیا, تو جس سے یہ معلوم ہو کہ ہم اس کمیونٹی میں شامل ہو گئے ہیں جو انٹرنیشنل تھیٹر انسٹیٹیوٹ کی. پھر ہم نے کچھ نمائندے بھی بھیجے, ایجپٹ بھی بھیجا, ایجپٹ میں کانفرنس ہو رہی تھی وہاں بھیجا, اس کے بعد پھر ایک ایران میں کانفرنس تھی اس میں بھیجا. تو ان ادر ورڈس کہ جہاں جہاں تھیٹر کی کوئی کانفرنس یا امپورٹنٹ بات ہوتی, بنگلہ دیش میں بھی بھیجا, تو وہاں پہ پاکستان کا نام ایز اے تھیٹر الائیو کنٹری آنا شروع ہو گیا. لیکن اس کے بعد پھر جب میں وہاں سے چلا آیا نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس سے, تو ہم نے دفتر اس کا یہی تجویز کیا تھا کہ نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس میں ہو.
اچھا,
اس کے بعد مجھے زیادہ معلوم نہیں کہ کیا ہوا
اس کے ساتھ کیا.
ہاں, لیکن مجھے بعد میں پھر لوگوں نے اکٹھا ہو کے پھر سے دوبارہ ایک بار چیئرمین اس کا الیکٹ کر لیا, جبکہ حالانکہ میرے پاس سرکاری پوزیشن کچھ نہیں تھی. تو اب ریسنٹلی ہم نے پھر سے اس کا کچھ کام شروع کیا ہے تاکہ اس کو زندہ رکھا جا سکے.
اچھا, وہی میں جیسا کہا تھا کہ پتہ بھی نہیں لگے گا وقت کہاں چلا گیا. یاسمین اور نعیم طاہر دونوں سے میرا یہ سوال ہے, اب کیونکہ آخری ہمارے پروگرام کے کچھ 4 ہی منٹ باقی ہیں, بہت سارے میڈیاز کا آغاز ہو گیا جب ہم نے, جیسے کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ شروع کیا تھا تو ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کی بات تھی, لیکن اب بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں, سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے, ملٹی میڈیا کی بات ہوتی ہے, جس کے تحت بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں, اور بہت سارے جسے کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں چینلز اور سیٹلائٹ چینلز اور دوسرے کی بھرمار ہے جو کہ لوگوں تک پہنچتے ہیں. ریڈیو جس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, جو آج میرا بھی پیشن ہے, اس کو آپ بھی اپنا پیشن مانتی ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ریڈیو آنے والے وقت میں مر جائے گا؟ سروائیو کر سکے گا ریڈیو؟
جو ریڈیو تھا وہ تو شاید اب نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اب دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ یو نیڈ اے لاٹ آف انفارمیشن آل دا ٹائم, اٹس پورنگ ان ٹو یو اینڈ یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. آئی بین پلیس دیٹ آئی واز ایسوسیٹڈ ود ریڈیو جب یہ کیفیات نہیں تھیں, اٹ واز کائنڈ آف گیونگ وینٹ ٹو مائی اون فیلنگس آف مائی اون ایکسپیریئنسز, وہ مجھے بہت زیادہ کمفرٹیبل لگتا تھا, اور مجھے کچھ اس بات کا بھی یقین تھا کہ میرے جو تجربات زندگی کے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اگر غلط ہوں گے تو مجھے ان کو فیس کرنا پڑے گا یا دوسرے مجھے بتائیں گے اور جب وہ بتائیں گے تو میں ادھر توجہ بھی دوں گی, کیونکہ ایک ہوتا ہے بات سنی انسنی کر دینا, وہ بات نہیں ہے میری. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر بھی بہت ساری کمزوریاں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, جن کو میں نہیں دے رہی ہوں لیکن دوسرے دے رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں, اور میرے لیے وہ اچھا ہی سوچ رہے ہیں جو میری رہنمائی کر رہے ہیں.
اچھا, تو ریڈیو کیسے, ریڈیو کا کچھ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ہمارے یہاں ریڈیو کا, ریڈیو پاکستان جو ہے, میرا خیال ہے اب اس کا وہ مقام نہیں رہا جو تھا. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں وہاں پہ نہیں ہوں, ناٹ ایٹ آل, لیکن ریڈیو والوں نے کچھ مجھے لگتا ہے جیسے خود ہی ہتھیار ڈال دیے, کچھ دے ناٹ ڈیلنگ ود پرابلمس, دے ناٹ فیسنگ پرابلمس, دے ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز.
اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی اسی طرح نئے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ریوائیو کرنے کی یا بحال کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ؟
بالکل شدید.
بہجت, دیکھیے, جب تک انسان کو کان کی ضرورت ہے اور آنکھ کی ضرورت ہے, وہ سارے میڈیم چلتے رہیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے وقت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان جو سرکاری ادارہ ہے اس نے تو ہتھیار ڈال دیے, اور اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ادارہ ہے اس نے بھی ہتھیار ڈال دی. کیوں ڈال دیے اس کی بہت لمبی درجی ہے, لیکن ایف ایم ریڈیو چلتا ہے, دوسرے ٹیلی ویژن چلتے ہیں
جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں.
اور ایک بہت بڑا جن ہے جسے قابو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا نے آپ کی ساری جو اطلاع کا ذریعے ہیں وہ سب آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں, ایک ٹیلی فون میں ہر چیز ڈال دی ہے. جو ہم پہلے باخبر ہونے کے لیے مختلف چیزوں کی طرف جاتے تھے, وہ صرف ایک یہاں ایک ہاتھ میں ایک چیز رکھی ہوتی ہے ساری دنیا کا. تو نئے رنگ میں آئیں گی چیزیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ختم ہو جائیں گی.
اب اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے, اور جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں اور سنا بھی آپ نے. میرا پھر وہی خواہش کہ میرا اس پروگرام کا وقت تھوڑا اور زیادہ ہوتا تو شاید میں, میرے پاس بہت سارا کچھ لکھا ہوا پڑھا تھا جو میں نے اپنے سامنے لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ بھی بات کروں گی یاسمین طاہر سے, یہ بات کروں گی نعیم طاہر سے. بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں ان کے ان لوگوں کی جو کوششیں ہیں وہ آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے, جیسا کہ میں نے کہا کہ لکھ دی گئی ہیں اور آگ میں محفوظ ہو گئی ہیں. یاسمین طاہر, نعیم طاہر, بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں میرے ساتھ پورا گھنٹہ گزارنے کے لیے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا اب وقت ختم ہوگا اور ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم نے شروع میں کچھ بات کی ڈاکٹر فاروق حسنات اور لندن سے منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے, جبکہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ پورا گھنٹہ تشریف فرما رہے یاسمین طاہر اور نعیم طاہر. آپ کا بےحد بےحد شکریہ. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی اور ہم ایک اور دفعہ بہت کوئی اور مزید سوال لے کر حاضر ہوں گے. آپ بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہمارے پروگراموں کو دیکھتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. اللہ حافظ.
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خدا
بے حد شکریہ آپ کا.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتی.